پیر 27 فروری کے سربیم کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان سپر لیگ کا فائنل حسب پروگرام لاہور میں منعقد کرانے کا اعلان تو ہو گیا, لیکن سیکیورٹی خدشات کی بابت اعلی اہلکار نجم سیٹھی بولے,
افواہیں اور اس قسم کی چیزوں پابندی لگانی چاہیے. ذمہ داری کے ساتھ, یہ آپ کی ملکیت ہے, یہ آپ کا اثاثہ ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ پی سی بی کا نہیں ہے, تو اس کی حفاظت کیجیے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل میچ صوبائی دارالحکومت لاہور میں منعقد کروانے کی منظوری دے دی ہے. یہ میچ 5 مارچ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں سخت سیکیورٹی کے حصار میں کھیلا جائے گا. رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے حنا سعید.
لاہور میں آج کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اہم اجلاس ہوا, جس کے بعد وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے تمام اداروں کی مشاورت کے بعد لاہور میں پی ایس ایل فائنل میچ کروانے کی منظوری دے دی. وہیں قذافی اسٹیڈیم کے باہر پی ایس ایل کے چیئرمین نجم سیٹھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تمام کھلاڑیوں سے بات چیت جاری ہے, اگر انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں مانے تو لوکل کھلاڑیوں کے ساتھ پی ایس ایل کا فائنل 5 مارچ کو لاہور میں ہوگا, جبکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ٹکٹیں کل سے آن لائن فروخت ہونا شروع ہو جائیں گی. 4,000, 8,000 اور 12,000 کی ٹکٹوں کے علاوہ 500 روپے کی ٹکٹ ہوگی جنرل سٹینڈ کی.
گزشتہ ماہ یمن میں القاعدہ کے قحطے پر حملے کے دوران مارے جانے والے امریکی کمانڈو کے والد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں طاہر عمران.
28 جنوری کو ہونے والے حملے کی منظوری صدر ٹرمپ نے دی تھی, جس میں ولیم اوون ہلاک ہو گئے تھے. ان کے والد بل اوون نے اخبار میامی ہیرلڈ کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا حکومت پہ حق ہے کہ وہ اس معاملے کی تفتیش کرے. انہوں نے کہا کہ جب اس انتظامیہ کو آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا تو اس نے کیسے اس احمقانہ کارروائی کا حکم دے دیا. اس سے قبل 2 برس تک یمن میں کوئی امریکی فوجی زمین پر نہیں گیا, ہر کام میزائل اور ڈرون سے ہو رہا تھا, کیونکہ وہاں کوئی ایسا ہدف نہیں تھا جس کے لیے کوئی امریکی جان قربان کی جاتی. اب اس مظاہرے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟
خیال رہے کہ اس حملے کی منظوری صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے صرف 6 دن بعد دی تھی, اور اطلاعات کے مطابق اس حملے میں بچوں سمیت کئی عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی تھی. عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری موصل کی لڑائی کے دوران دریائے دجلہ کے پل پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. حکومتی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی موصل میں پیش قدمی کرتے ہوئے عراقی فوج جوسق کے علاقے تک پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومتی فوج نے اب دریائے دجلہ کے دونوں سروں پہ قائم زیادہ تر جنوبی پلوں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. تاہم دریا پار کرنے کے دیگر تمام راستوں کی طرح اس سے بھی گزشتہ لڑائیوں کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے. ادھر اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ مغربی موصل میں درپیش انسانی صورتحال پر فکر مند ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کچھ خاندانوں تک اشیاء خورنوش نہیں پہنچ پا رہی ہیں. امریکی شہر لاس اینجلس میں آسکر ایوارڈز کی تقریب میں بہترین فلم کے ایوارڈ کے لیے غلط فلم کا نہ صرف یہ کہ نام لیا گیا بلکہ ایوارڈز بھی دے دیے گئے. آسکرز کا احوال بتا رہے ہیں عابد حسین.
آسکر ایوارڈز کی تقریب میں فے ڈنوے نے غلطی سے مون لائٹ کی جگہ لالا لینڈ کو بہترین فلم قرار دے دیا. لالا لینڈ کی ٹیم ایوارڈ لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچی, اور جب وہ اپنی تقریر کے وسط میں تھے تب اس غلطی کا پتہ چلا.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
بعد میں معلوم ہوا کہ ڈنوے کے شریک پیشکار وارن بیٹی کو غلط لفافہ تھما دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بہترین اداکار کا انعام کیسی افلیک نے جیتا, جبکہ بہترین اداکارہ ایما سٹون قرار پائیں. مہرشالہ علی نے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا. ان کے علاوہ بہترین معاون اداکارہ کا انعام ایک اور سیاہ فام اداکارہ وائلا ڈیوس نے جیت لیا.
ایرانی ہدایت کار اصغر فرہادی کی فلم فروشندہ نے بہترین غیر ملکی فلم کا اعزاز اپنے نام کیا. تاہم اصغر فرہادی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اسلامی ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف بطور احتجاج اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے. اسٹیج پہ ان کی جانب سے پڑھے جانے والے پیغام میں انہوں نے سفری پابندیوں کو غیر انسانی قرار دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت میں کونسل سے ممکنہ طور پر علیحدگی اختیار کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے اس موقع پر اپنی تقریب میں سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی. انہوں نے سن 1946 میں لیگ آف نیشن کے ٹوٹنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بین الاقوامی ادارے کو کمزور کرنا دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. سری لنکا میں قیدیوں کی ایک بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 قیدی اور 2 محافظ ہلاک ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ دارالحکومت کولمبو کے نزدیک 2 جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں پیش آیا۔ لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں شدید طوفانی بارشوں تو دیکھ سکنے کے سبب ایک اہم دریا کا پانی آلودہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے دارالحکومت کو پینے کا صاف پانی ملنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور سیربین کا بڑا موضوع وہی ہے کہ جس سے خبروں میں آپ کے لیے میزبانی نادیہ سلیمان نے کی تھی۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا بھی یہی موضوع ہے کہ جس سے ریڈیو سیربین شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کرکٹ میں پاکستان سپر لیگ سن 2017 کا فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ آج یہ فیصلہ وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کی صدارت میں کابینہ کی کمیٹی برائے امن و امان کے اہم اجلاس میں کیا گیا۔ اس کے لیے میرے دو ساتھی میری مدد کر رہے ہیں۔ لاہور سے ہماری ساتھی حنا سعید، اور یو اے ای سے ہمارے اسپورٹس کے چیف کورسپونڈنٹ رشید شکور۔ تو پہلے حنا، آپ کی باری۔ لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل تو ہو گیا، جو اعلان کیا گیا، اس کی تفصیل ہے کیا اور کیا ہائی لائٹس ہیں؟
جی، پچھلے کچھ روز سے روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ لاہور میں سیکیورٹی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے تاکہ پی ایس ایل کا فائنل یہاں کروایا جا سکے۔ آج انہوں نے جو ہے کمیٹی برائے امن و امان اور دیگر جو صوبائی اور وفاقی سیکیورٹی اداروں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے یہ اپنا فیصلہ سنایا کہ سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے قوم سے بھی اپیل کی کہ فائنل میچ کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کی کاوشوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ ہماری سورسز نے ہمیں مزید یہ بتایا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس اور انٹیلیجنس اداروں سے مکمل تفصیلات اور مشاورت کے بعد آج یہ فیصلہ انہوں نے لیا ہے، جس کے بعد لاہور میں صحافیوں سے بات کی پی ایس ایل کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بھی، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے یہی کہا کہ اس پی ایس ایل فائنل کی جو سیکیورٹی ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔
حنا سعید، بہت بہت شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ عبدالرشید شکور میں آپ کی طرف آؤں، سمعین ذرا سماعت فرمائیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلی اہلکار نجم سیٹھی نے کیا کہا۔
جی ہاں، 5 کو ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، باب نکلز آئی سی سی سے آ رہے ہیں، ریج ڈکنسن ای سی بی سے آ رہے ہیں، جولین ڈکسن آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، شان کیرل آئی سی سی سے آ رہے ہیں، شان مورس آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ایک صاحب آ رہے ہیں، سری لنکا سے بھی ایک صاحب آ رہے ہیں۔ اب آئیے ٹکٹوں کی بات۔ صحیح ہے نا، لیٹس ٹاک پازیٹیو، لیٹس بی پازیٹیو۔ بات یہ ہے کہ ان شاء اللہ کل سے ٹکٹ سیلز ہو جائیں گی شروع، اس میں آن لائن سیلز بھی ہوں گی اور آؤٹ لیٹس سے بھی ہوں گی۔ اس کے ڈیٹیلز آپ کو کل ہی مل جائیں گے، کیونکہ پلان سارا بنا ہوا تھا۔ ہمارا شاید خیال تھا کہ کل نہیں پرسوں سے، مگر کیونکہ اناؤنسمنٹ پہلے آ گئی ہے تو ہم نے اسپیڈ اپ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آن لائن سیل شروع ہو جائیں گی، اور میرا خیال ہے آؤٹ لیٹ سے کل نہیں تو پرسوں ہو جائیں گے۔
سر، فورن پلیئرز کا بتا دے گا کہ وہ
فورن پلیئرز ہی، دو ٹیمیں، 3 تاریخ کو ہمیں پتا چلے گا کون سی دو ٹیمیں فائنل میں آ رہی ہیں۔ ان کے پلیئرز جو ہیں، ان کے ساتھ، سب کے پلیئرز کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے سب اسی کی انتظار میں تھے کہ پہلے پتہ تو لگے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، پتہ تو لگے آپ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور کون جا رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے میں اب واپس جاؤں گا دبئی، اور میں جا کے فائنل کے بعد خود بیٹھ کے ان کے ساتھ
ان کی ٹیموں جو ہیں ان میں اگر کوئی پل آؤٹ کرتا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹ جو تیار ہیں بالکل ان کو دے دیں گے, انشاءاللہ فورن پلیئر آئیں گے.
سیکیورٹی تو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے لیکن نیشنل سپورٹس کمپلیکس ہم دیکھتے ہیں عام ٹریفک کے لیے کھلا ہوا ہے, اس کو کب سے بند کر رہے ہیں, کیا سیکیورٹی میں
یہ آپ پنجاب حکومت سے پوچھیے, وہ انشاءاللہ وہ آپ کو اگلے دو تین دنوں میں پتا چل جائے گا خود ہی.
کل میچ ڈے میں ہوگا یا نائٹ میں ہوگا؟
شام کو ہوگا نا جی, کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہم نے مطلب ہے کوئی افواہیں اور اس قسم کی چیزوں پابندی لگانی چاہیے. ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کی ملکیت ہے, یہ آپ کا اثاثہ ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ پی سی بی کا نہیں ہے, تو اس کا اس کی حفاظت کیجیے.
تھینک یو. 12,000-15,000 ٹکٹ ہوگی, وہ کچھ بتائیں
جی. 500 کے ٹکٹ ہیں جی, 4,000 کے ہیں, 8,000 کے اور 12,000 کے.
عبدالرشید شکو, نجم سیٹھی کے بعد آپ کی باری. تو نجم سیٹھی نے تو بالکل ایسا بتایا جیسے سب کچھ ہرا ہرا ہے, ٹکٹوں کا اعلان اور وہ خود جا رہے ہیں دبئی انتظامات کو دیکھنے کے لیے اور نئے کھلاڑیوں کی فہرست بتانے کے لیے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پی ایس ایل کے نامور کھلاڑیوں کا فیصلہ ہے, وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی میری جو پانچوں ٹیمیں ہیں, یعنی ایک ٹیم تو اب مقابلوں سے خارج ہو گئی ہے لاہور قلندر, جو باقی جو چاروں ٹیمیں ہیں ان کے ان میں سے دو کے مالکان سے اور دو کی جو انتظامیہ ہیں مینیجرز کہہ لیں ان سے میری اتنی بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے اور بڑے محتاط ان کا رد عمل ہے, محتاط انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. اس میں سے صرف پشاور زلمی کے جو مالک ہیں جاوید آفریدی, انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ اگر پشاور کی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے تو ان کے تمام کھلاڑی جو ہیں بشمول غیر ملکی کھلاڑی وہ لاہور جائیں گے, لیکن جو باقی جو تین ٹیمیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اور انتظار کرو اور کہ اگر ہم فائنل میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر ہم کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو ابھی معاملہ جو ہے اس طرف تو بے یقینی ہے ابھی کہ غیر ملکی کھلاڑی, جس طرح نجم سیٹھی صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں 54 کھلاڑیوں کی ایک فہرست جو ہے وہ فرنچائز مالکان کے سپورٹ کی جا چکی ہے کہ اگر نامور کھلاڑی اور بڑے نام اگر نہیں آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, لیکن اس میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آئے گا وہ براڈ کاسٹرز کا بھی آئے گا اور پھر جو کمنٹیٹرز ہیں یہ آنے والے ایک آدھ دن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ براڈ کاسٹرز میں سے جو ان کا عملہ ہے ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ان کا تعلق بھارت سے ہے, دوسرے ممالک سے ہے, تو ان کے ویزوں کی کیا صورت ہوگی, کمنٹیٹرز جو غیر ملکی جو ہیں جو کمنٹیٹرز ہیں ان میں سے کون پاکستان جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں, تو ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے.
عبدالرشید شکور, تو نان اسٹاپ سب بتا دیا, مجھے تو کوئی مزید سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. بہرحال بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دینی مدارس میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم بھی زیر تعلیم ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے دینی مدارس میں جو بھی غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ رجسٹرڈ ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
افغانستان میں روسی فوجوں کی آمد کے باعث بلوچستان میں بھی افغانستان سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آئی تھی. ابتدائی طور پر یہ افغان مہاجرین بلوچستان کے سردی اضلاع میں کیمپوں میں رہائش پذیر تھے, لیکن بعد میں جب کیمپوں میں ان کی امداد میں کمی آئی تو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے شہروں کا بھی رخ کر لیا. تاہم اب بھی بعض علاقوں میں افغان مہاجرین کیمپوں میں آباد ہیں. ان کیمپوں اور دیگر علاقوں میں مقیم افغان بچے بلوچستان کے دینی مدارس میں بھی زیر تعلیم ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی افغان طالب علم دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں.
دیکھیے بہت کم تعداد ہے ان کی اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے. جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں وتھ ٹریول ڈاکومنٹس اور وہ ہمارے مختلف مدارس میں پڑھ رہے ہیں.
پاکستان میں مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق بلوچستان میں اس وقت رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 350,000 ہے. بعض سرکاری ذرائع کے مطابق اتنی تعداد میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین بھی ہیں. رجسٹرڈ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اب بھی کیمپوں میں آباد ہے. بلوچستان کے جن اضلاع میں کیمپوں میں اب بھی افغان مہاجرین آباد ہیں ان میں لورلائی, پشین, قلعہ عبداللہ اور چاغی کے علاوہ ضلع کوئٹہ کا علاقہ پنچپائی شامل ہے. ان کیمپوں میں بھی دینی مدارس کی ایک بڑی تعداد تھی. جب وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کیمپوں اور دیگر علاقوں میں افغان علماء بھی دینی مدارس چلاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا,
میرے علم میں نہیں ہے.
کوئٹہ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں گزشتہ سال مختلف مدارس پر چاپا مار کر 100 سے زائد افغان طلباء اور علماء کو گرفتار کیا گیا تھا. سرکاری حکام کے مطابق گزشتہ سال جن افغان علماء اور طلباء کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
محمد کاظم کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے طالبان، افغان اور عسکری امور سے واقف مصنف و تجزیہ کار عائشہ صدیقہ سے اسی موضوع پر بات کی. جاننا چاہا کہ پاکستان کے افغانستان اور افغانستان کے پاکستان پر ایسے معاملات میں عائد کردہ الزامات کے تناظر میں ہم کیا کوئی پالیسی رکھتے ہیں، یا اس کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے کہ تم ہم پہ الزام لگاؤ، ہم تم پر الزام لگائیں؟ پالیسی کی اساس و بنیاد ہے کیا؟
دیکھیے، یہی پالیسی ہے نا، اس پہ الزام لگا، اس پہ الزام لگا، لیکن اندر نہیں دیکھتے کہ کیا حالات ہیں. جو بلوچستان کے ہوم منسٹر نے کہا، انہوں نے افغان طالبان کا کہا، مدارس کا کہا. دیکھیے، یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو بندی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ملا عمر جو ہیں وہ امین المومنین کو سمجھتے ہیں. لیکن اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ افغان ہوں، کیا پشتون ہی ہوں. یہ جتنے بھی پنجابی تنظیمیں ہیں یا پنجاب بیس تنظیمیں ہیں، یہ بھی اتنی عزت کرتی ہیں اور امین المومنین سمجھتی ہیں. اور اسی طرح طالبان کا جو ایک لیڈرشپ کا رول ہے، اس کے پیچھے یوں چلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اپنا کنٹرول ان تنظیموں کا نہیں ہے. یہ بالکل ان سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرتی ہیں.
جب اس قسم کی واضح ہے چیز تو جو نظر آ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب اہل وقت کی طرف سے آ رہی ہے بات، تو پھر ان پر گرفت کیوں نہیں، پکڑ دھکڑ کیوں نہیں؟
دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیش محمد نے، مسعود اظہر نے ان سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ بھائی آپ کو میں وہاں سیکیورٹی کی اپنے علاقے میں گارنٹی دیتا ہوں، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. بڑے زمانے ساؤتھ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، کچھ زیادہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح، لیکن یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ جڑی نہیں آپس میں. تو اب جیش محمد کو لشکر جھنگی سے، سپاہ صحابہ سے کہاں سے الگ کریں گے؟ سو یہ جب تک ایک کوئی پالیسی ہماری سامنے نہیں آتی جس میں ہم یہ ارادہ نہیں کرتے کہ یہ سب جو تنظیمیں ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، تو سب تک تو تامک ٹوئیاں ہی ماریں گے نا.
تو اب ایسے بیان سے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوم منسٹر یا بلوچستان کا ایک وزیر اس بات کا اعتراف کرتا ہے، تو ایسے بیان سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے؟
دیکھیے، یہ وہی پالیسی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے چند دنوں سے، کیونکہ یہاں جو زور ہے وہ افغان پہ ہے. افغان طالبان سے تعلق سے یہ ایک سامنے چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہاں شاید افغان بیٹھے ہیں، یا یہ سارا جو ہے وہ جو پشتون پاکستانی ہیں ان کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے. اس میں ابھی تک تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کہ کوئی واضح آ ہی نہیں رہا کہ جی پنجاب میں جو بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا.
میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پنجاب میں ہیں، پرائیویٹ تنظیمیں ہیں جن کے آپس میں ایک دوسرے سے واضح تعلقات بھی ہیں، اور کیوں ان پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا؟ یہ کیا اشارے ہیں؟
دیکھیں، بعد میں ہم برا بھلا کہتے ہیں، یہ بات تو جنرل کیانی کے زمانے سے یا اس سے پہلے سے تھی کہ جی پنجاب میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو بہت خون ریزی ہوگی. میرے خیال میں خون ریزی نہیں ہوتی، لیکن اس کی آڑ میں ان گروہوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. جو پچھلے صاحب تھے رحیم شریف، ان کے زمانے میں جنرل رضوان اختر جو ان سے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جی ان کو ری انٹیگریٹ کریں. اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کہیں بھی ایسا ری انٹیگریشن کا کوئی آپ کو ماڈل نظر نہیں آتا. یہ بات ہوتی ہے جہاں جنگ ختم ہو چکی ہو، اور یہ جو ری انٹیگریشن کی بات ہے ان کے سوسائٹی کے اندر ان کو ضم کرنے کی، وہ وہاں ہوتا ہے جہاں فوجی ہوتے ہیں. یہ تو جہادی ہیں، ان کا تو جنگ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہر انسان دنیا میں مسلمان نہیں ہو جاتا تو یہ جہاد جو ہے وہ جاری ہے. تو جب ایسا جذبہ ہو تو ان کو ری انٹیگریٹ کر کے، ان کو اداروں کے اندر نوکریاں دے کے کیا حاصل ہوگا؟ ملکہ ان سے گفتگو کی ضرورت ہے. ایک انٹیلیجنس جو ہے ہماری، پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ رینجرز کو یا فوج کو اندر بلا کے حاصل کر رہے ہیں.
تو کیا ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے؟
देखिए पॉलिसी हमें करनी पड़ेगी, एक तो जो सिक्योरिटी हमारा जो फॉर्मूला है उसमें से इनका जो एक इन जो जिहादी तंजीमें हैं उनका जो हिस्सा हमने खुद डाला हुआ है एक तो वो ख़त्म करना होगा। दूसरा ये है कि हमने 9/11 के बाद सितंबर 2001 के बाद कोई पॉलिसी नहीं है फौज की ट्रेनिंग की या उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की पुलिस की, इतना ये काम फौज नहीं करती, पैरामिलिट्री नहीं करती, पुलिस का काम। जब तक पुलिस को आप इसी तरह रखेंगे तो ये जो है काम तो हमारा नहीं चलेगा।
मुसन्निफ़ तज़्ज़ियाकार ये थी आयशा सिद्दीक़ा। टेलीफोन लाइन की खराबी के लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। तो तालिबान कहाँ कहाँ हैं, कितने मदारिस में, खुद ये मदारिस कहाँ कहाँ हैं और किन के डांडे कहाँ कहाँ तक जाते हैं, इस पर मैंने सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार अकील यूसुफ़ज़ई से बात की। पूछा कि बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला की जानिब से अफगान बाशिंदों के मदारिस में पढ़ने वाली बात वाकईतन एक इस्तदलाल है या मुकामी सियासत का नतीजा?
इसमें मेरे ख्याल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो हकीकत है और जो हमें तारीख बताती है वो तो ये है कि इन मदारिस को 80s के दौरान स्टेट ने या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने न सिर्फ ये कोशिश किया उनकी फाइनेंसिंग की बल्कि उनको उन तंजीमों के हाथों इस्तेमाल होने दिया रिक्रूटिंग के लिए जो कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ सरगर्म अमल थी। और उसके बाद फिर आपने देखा भी कि 80s में इनके तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान और जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था तो उस वक्त 475 मदारिस ममालिक में, मगर इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर और नॉन रजिस्टर मदारिस की तादाद तकरीबन 43,000 है और उसमें तकरीबन 50% या 55% मदारिस वो पंजाब में है और पंजाब ही में दाखिले ने एक रिपोर्ट में चंद साल पहले बताया था कि तकरीबन 400 मदारिस ऐसे हैं जहां पर न सिर्फ ये कि जिहाद की कुली तरगीब दी जा रही है बल्कि उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक जुज ये है मगर ये कहना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी मदारिस या उसके उससे मुतालिक जो तंजीमें हैं सिर्फ वो कर रही है मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जो दहशती है या जो नाकामियां हैं उनको अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड इश्यूज और बाकी मामला जो है उन पर डालने की कोशिश की है।
तो अगर 43,000 मदारिस हैं इनमें से 50% पंजाब में हैं और इनमें से 400 ऐसे जो जिहाद की खुली खुली तरबियत देते हैं तो अब क्या पॉलिसी क्या रहेगी अकील यूसुफ़ज़ई? अफगानों को निकाल बाहर करो, इन मदारिस को बंद करो या कुछ और करो?
नहीं, अफगानों की तादाद तो इसमें बहुत कम है, ये वजीर मौसूफ ने गलत बयानी से काम लिया है। जिस तरह मैंने बताया भी कि ये अपनी दाखिला जो नाकाम पॉलिसियाँ है उनसे बचने के लिए या लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अफगानिस्तान और अफगानियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नकात आपको पता है हम सब ने वो नकात पढ़ी भी है, उसमें मदारिस से मुतालिक तकरीबन 3 नकात वो शामिल थे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास नेक्टा की एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है वो आप जरूर पढ़िएगा, उसके मुताबिक ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, नेक्टा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जो मदारिस है उसमें चारों सूबों में सूबा बलूचिस्तान वो सूबा है जहां पर इस्लाहात और चैंपियन के हवाले से सिर्फ 4% काम हुआ है। उसमें ये रिपोर्ट या ये शरह भी शामिल है, परसेंटेज भी शामिल है कि जो दूसरा सूबा जहां पर मदारिस की चैंपियन एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत कम हुई है या न होने की बराबर है वो पंजाब है। तो मेरे ख्याल में पंजाब और बलूचिस्तान में मदारिस से मुतालिक जो पॉलिसी नेशनल एक्शन प्लान में बताई गई थी जिसकी यकीन दहानी कराई गई थी नागुजीर करार दिया गया था उसमें मुस्लिम लीग और उनकी इतिहादी हुकूमत जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है इन्होंने 2 साल में या 2.5 साल में 1% भी काम नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं और हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जरूरत इस बात की है कि मदारिस के जो इस्लाहात है उनकी जो चैंपियन है और उनकी जो निसाब का इशू है कि वहां पर जिहाद की तरगीब दी जा रही है और चंद लोग जिहाद में मुलविस रहे हैं, आप आंध्र रिकॉर्ड से लोगों ने इसका एतराज भी किया है, کہ ان کی چاندین دیکھی جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے.
پاکستان کے دینی مدارس اور ان میں افغان باشندے, یہ تھے صافی و تجزیہ کار عقیل یوسفزئی. افغان باشندوں کا ہر جگہ نام آنا, طالبان اور بھارت کو مرد الزام ٹھہرایا جانا واقعتاً کتنا درست ہے, اور کیا پاکستان کی سول حکومت اور فوج کے پاس کوئی واضح پالیسی ہے؟ اس پر میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی. معاف کیجیے گا سمعین, تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ انٹرویو نہ آ سکے گا, لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت کیا کہہ رہی ہے, لیڈ پاکستان سپر لیگ سے ہی ہے لیکن پی ایس ایل فائنل لاہور میں کرانا پاگل پن ہے, یہ ایک دو تیسرے نمبر پر خبر ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کے لیے ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تشریف لائیے گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی, معشوق فریبی, قائم ہے تیرا دیوانا. بھائی وا, بھائی وا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں پر نظر محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر کہ پاکستان سپر لیگ 2017 کا فائنل لاہور میں ہوگا. اس کا حتمی فیصلہ وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی برائے امن و امان میں کیا گیا ہے. فائنل کے دوران 100% فول پروف سیکیورٹی فراہم کیے جانے کی ہدایت کی گئی ہے. سپر لیگ کے پہلے مرحلے کے میچز ختم ہوئے اور لاہور قلندرز کے علاوہ باقی چاروں ٹیمیں پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. پلے آف مرحلے کا پہلا میچ 28 فروری کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان, جبکہ دوسرا 1 مارچ کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا. تیسرے اور آخری پلے آف میں کون سی ٹیمیں کھیلیں گی اس کا فیصلہ 2 میچوں کی بنیاد پر ہوگا. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر جوزے مورینیو سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے اسٹرائکر زلاتان ابراہیموویچ کلب کی طرف سے مزید 1 سال کھیلتے رہیں گے.
I never beg for a player to sign a contract.
میں کبھی بھی کسی کھلاڑی سے معاہدے کرنے کی بھیک نہیں مانگوں گا, لیکن اگر ضرورت ہوئی تو ان کے فینس ان کے گھر کے دروازوں تک جا سکتے ہیں اور ساری رات وہاں بسر کر سکتے ہیں.
35 سالہ ابراہیموویچ موسم گرما میں 1 سال کے معاہدے پر مینچسٹر یونائیٹڈ میں شامل ہوئے تھے, جس میں 1 سال کی توسیع کی سہولت شامل تھی. وہ اپنی ٹیم سے کچھ ناراض لگتے ہیں.
Listen, every trophy is special.
تمام ٹرافیاں ہی خاص ہوتی ہیں, سبھی اہم ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کھیلتے ہیں. ہم کسی خاص ٹرافی کے لیے نہیں کھیلتے. آپ کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو 1 ٹرافی ورلڈ کپ چیمپئنز لیگ جیتے ہیں اور اس کے بعد سے کچھ نہیں جیتے.
اور ٹینس میں عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ وہ جلد کی بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور رواں ہفتے دبئی ٹینس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے. مرے نے آسٹریلین اوپن کے 4th مرحلے میں شکست کے بعد سے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے.
کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی. سیربین کا نصف آیا چاہتا ہے, اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. خلاصہ آنے کو ہے, خبروں کی ذمہ داری آج نادیہ سلیمان کی ہے, لیکن اس کے بعد میں افغانستان کا ذکر کروں گا. وہاں پر افغانستان کے شمال مشرقی صوبوں میں ملا عبدالسلام کا شمار طالبان کے کلیدی افراد میں ہوتا تھا, وہ اب نہیں رہے. احوال ذرا دیر بعد آیا, پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل میچ لاہور میں منعقد کروانے کی منظوری دے دی ہے. عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری موصل کی لڑائی کے دوران دریائے دجلہ کے پل پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. گزشتہ ماہ یمن میں القاعدہ کے ایک احاطے پر حملے کے دوران مارے جانے والے امریکی کمانڈو کے والد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں آسکر ایوارڈز کی تقریب میں بہترین فلم کے ایوارڈ کے لیے نہ صرف غلط فلم کا نام لیا گیا بلکہ ایوارڈز بھی دیے گئے، تاہم بعد میں غلطی درست کر لی گئی۔ سری لنکا میں قیدیوں کی ایک بس پہ فائرنگ کے نتیجے میں 5 قیدی اور 2 محافظ ہلاک جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ فلپائن کی حکومت نے عسکریت پسند گروہ کی جانب سے اغوا کیے جانے والے جرمنی کے شہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ قندوز میں ان کا نام نہاد گورنر ملا عبدالسلام ایک ڈرون حملے میں مارا گیا۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے میں ملا عبدالسلام کا شمار طالبان کے کلیدی افراد میں ہوتا تھا۔ تفصیل سید انور کی زبانی۔
طالبان نے آج رسمی طور پر تصدیق کیا ہے کہ افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز کے لیے ان کے نام نہاد گورنر ملا عبدالسلام ایک ہوائی حملے میں مارا گیا ہے۔ طالبان کے نام نہاد گورنر ملا عبدالسلام پر ڈرون حملہ گزشتہ روز صوبہ قندوز کے ضلع دشتی ارچی میں ہوا تھا۔ ضلع دشتی ارچی کے متعدد علاقے گزشتہ 2 سالوں سے طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی زون کے پولیس کمانڈر جنرل شیرعزیز کاموال نے بی بی سی کو بتایا کہ ملا عبدالسلام کے علاوہ مارے گئے دیگر شدت پسند بھی قندوز میں طالبان کے اہم افراد تصور کیے جاتے ہیں۔
ملا عبدالسلام کے ساتھ 11 افراد مارے گئے ہیں۔ اس واقعے میں ملا عبدالسلام کا ایک بھائی بھی مارا گیا ہے۔ ضلع دشتی ارچی کے باجوڑی گاؤں میں یہ لوگ ہوائی حملے میں مارے گئے۔
ملا عبدالسلام گزشتہ 2 سالوں سے صوبہ قندوز میں طالبان کے نام نہاد گورنر تھے، اور اس کے سرپرستی میں طالبان 2 بار صوبہ قندوز کے مرکزی شہر پر قبضہ کر لیے تھے۔ صوبہ قندوز میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ملا عبدالسلام کئی شمالی صوبوں میں طالبان کے اہم اور کلیدی افراد میں شمار ہوتا تھا۔ آج افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے افغان فورسز کے ساتھ یکجہتی کے دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملا سلام جیسے افراد اب قندوز کے عوام کے لیے ایک خطرہ نہیں ہے۔
کارنامے را کہ قوائے امنیتی و دفاعی افغانستان داری 2.5 سال انجام داد،
افغان فورسز نے جو پچھلے 2 برس میں کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایک دن تاریخ اسے فخر کے ساتھ یاد کرے گی۔ میں صرف گزشتہ روز کی مثال دوں گا، مولوی سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا، اور یہ آپ کی برکت سے ہے۔ آج یہ لوگ قندوز اور دیگر شمال مشرقی صوبوں کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔
افغان فورسز نے شمالی صوبہ قندوز میں گزشتہ 1 ہفتے سے طالبان کے خلاف نیا فوجی آپریشن شروع کیا ہے، اور افغان حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں صوبہ قندوز میں طالبان کے متعدد افراد جن میں کئی اہم کمانڈر شامل ہیں مارے گئے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کرنے کے لیے مرتب شدہ نئے ترمیمی مسودے پر تحفظات کے اظہار کے بعد اب قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جس سے یہ معاملہ لگتا ہے ایک مرتبہ پھر کھٹائی کی نظر ہوا۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے گزشتہ روز 4 صدا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پنجاب میں پشتونوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کے رد عمل میں حکومت کے ساتھ ہر سطح پر مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر اور سابق رکن قومی اسمبلی بشرا گوہر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت ایک طرف پاکستان میں یکجہتی کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف پشتونوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنا کر ملک میں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا،
عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے گی جو پارلیمان کے اندر ہو یا باہر، جب تک پختونوں کے ساتھ جو پنجاب میں ناروا سلوک ہو رہا ہے اس کو بند نہ کر دیا جائے۔ پختونوں کے ساتھ آج وہی سلوک پنجاب میں ہو رہا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا اور پختونوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ایک طرف دہشت گرد پختونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پنجاب حکومت اور ریاستی ادارے ان کو ہراساں بھی کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں.
ادھر اے این پی کے اس تازہ اعلان کے بعد فوجی عدالتوں میں توسیع دینے کا معاملہ ایک مرتبہ پھر تاخیر کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے مجوزہ ترمیم مسودے کی بعض شکوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. تاہم بعد میں اعلی حکومتی وزراء کی طرف سے آصف علی زرداری سے براہ راست رابطے کے بعد پی 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 کی پارلیمانی رہنما نوید قمر نے سب کمیٹی کے اجلاس میں مشروط طور پر شرکت کی تھی. پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے 4 فروری کو ایک آل پارٹی کانفرنس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی مجوزہ ترمیم مسودے پر وہی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جس کا ذکر پی 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 کی جانب سے کیا گیا تھا. سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ حکومت نے ان سے مشاورت کیے بغیر نئے ترمیمی مسودے سے مذہب اور مسلک کے الفاظ حذف کر دیے ہیں، جبکہ 2 سال پہلے منظور کی گئی پہلی ڈرافٹ میں یہ الفاظ شامل تھے. ان کے مطابق آئین کی شک 175(3) کے تحت فوجی عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی ایسے شدت پسند یا دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والی شخص کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جو مذہب اور مسلک کو استعمال کرتا ہو. تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس کے خلاف مسلسل احتجاج کے بعد ان الفاظ کو نئے ڈرافٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. ادھر دوسری طرف تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو خدشہ ہے کہ نئے مسودے سے مذہب اور مسلک کے الفاظ نکالے جانے کے بعد ان عدالتوں میں ان کے خلاف بھی کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں. خیال رہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اگلا اجلاس کل یعنی منگل کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے، جس میں توقع ہے کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کرے گی. یہ امر بھی اہم ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان حملے کے بعد ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. رفت اللہ ورگزئی، بی بی سی، پشاور.
آئیے بھارت کا رخ کرتے ہیں. وہاں شہر ایودھیا اب بابری مسجد اور رام مندر کے تنازع کے لیے زیادہ جانا جاتا ہے. حکمراں بی جے پی رام مندر کی تحریک سے ہی عروج پر آئی اور مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئی. بابری مسجد تو منہدم ہو گئی لیکن مندر ابھی تک نہیں بن سکا. یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے. ریاست میں ان دنوں انتخابات ہو رہے ہیں. اس پس منظر میں ایودھیا کے سرکردہ ہندو، سادھو اور لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ایودھیا سے شکیل اختر.
مندروں اور روحانیت کا شہر ایودھیا، ہر طرف ہندو دیوی دیوتاؤں کے مندر اور عبادت گاہیں نظر آتی ہیں. گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ شہر روحانیت اور مذہب سے زیادہ مندر مسجد کے تنازع کے لیے جانا جاتا ہے. شنی دھام مندر کے مہنت سوامی ہردیال مشر کہتے ہیں،
یہاں پر مندر اور مسجد کا کوئی وواد تھا ہی نہیں اور نہ وواد ہے، کیونکہ یہاں شروع سے، جیسے یہاں سب سے بڑا جو پیٹھ ہے ہنومان گڑھی، وہ سراج الدولہ کا بنایا ہوا ہے. اب آ جائیے لکشمن قلعہ، مسلمان نے دیا ہے شاسک نے. یہاں تو کیول یہ جو راجنیتک لوگ ہیں، ان لوگوں نے جان بوجھ، جو باہری تتو ہیں، ان لوگوں نے جو وواد جو پیدا کر دیا، یہ جو ہے ان کا اسفل پریاس رہا ہندو مسلمان میں لڑانے کا.
حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی 35 برس قبل رام مندر کی تحریک سے عروج پر پہنچی. وہ 500 برس پرانی بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئی. بابری مسجد منہدم ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کی جگہ مندر نہیں بن سکا ہے. رام مندر کے بڑے پجاری آچاریہ ستیندر داس کہتے ہیں کہ سیاست کے داخل ہونے سے یہ تنازع پیچیدہ ہوا.
جی ہاں، اس میں یہ راجنیتی نہ گھسی ہوتی، کیول دھرم نیتی ہوتی، کیول پران اور قرآن کے ساتھ ہم ہندو مسلمان کے بیچ میں ہوتا تو یہ کورٹ تک جاتا ہی نہیں. آپسی میں بیٹھ کر کے ہم لوگ سمجھوتا کر لیتے اور جو اچت ہوتا اسی روپ میں ہم لوگ اس کو سمادھان کر لیتے، ایودھیا میں ہی کر لیتے.
ایودھیا کے سادھوؤں اور پجاریوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کا شہر ہندو مذہب سے منسوب ہونے کے باوجود سبھی مذاہب کے لیے کھلا ہوا ہے. مہنت گریش پتی ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ رواداری اس شہر کی روایت ہے.
آپ یہاں پر دیکھو، یہاں پہ 6 جین تیرتھنکروں کی جنم استھلی ہے. بدھ کے 6 ورساواس کے یہاں پرمان ملتے ہیں. مسلم اسلامی دستکون سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ان کے کافی مجار اور اس طرح سے وہ پائے جاتے ہیں, اور برسوں سے شتابدیوں سے لوگ یہاں پر شانتی پورن ڈھنگ سے رہ رہے ہیں. ایودھیا میں کبھی کوئی جھگڑا اور فساد نہیں ہوا, نہ ایودھیا کے لوگ کبھی کوئی جھگڑا فساد کیے.
مندر کی تعمیر اگرچہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے, لیکن اس نے اس وقت جاری اسمبلی انتخابات میں اسے موضوع نہیں بنایا ہے. رائے دہندگان بھی اب اس تنازع سے آگے نکل چکے ہیں.
رام مندر تو جب بننا ہوگا بنے گا, لیکن ہم کو دیش کا اور پردیش کا وکاس چاہیے. سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, جو سپریم کورٹ نرنے دے گا وہی پارت ہوگا.
سر مندر وندر کا جھمیلا یہ تو کورٹ میں ہے, اس کو کورٹ کا جو فیصلہ دے گا اس کو اپنانا چاہیے. یہ سب اپنے اپنے کرسی کے لیے کرتے ہیں اور کیا.
بابری مسجد رام مندر کا مقدمہ حتمی فیصلے کے لیے سپریم کورٹ میں ہے. ایودھیا ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا بھگوان رام سے منسوب ہے. سیاست اور قانونی پیچیدگیاں اپنی جگہ, لیکن یہاں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ختم ہو اور امن و شانتی سے رام کا مندر تعمیر ہو سکے. شکیل اختر, بی بی سی, ایودھیا.
اور اب بات ایک ایسی بھارتی لڑکی کی جو کارگل کے مارکے میں ہلاک ہونے والے ایک بھارتی فوجی کی بیٹی ہے. گرمہر کور اور ان کے دوستوں کو بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے سیاسی ونگ اے بی وی پی کی جانب سے قتل اور ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور اس کے خلاف گرمہر نے سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کی. دراصل گرمہر نے چند دن پہلے دلی یونیورسٹی کے کالج میں تشدد کے واقعات کے بعد اے بی وی پی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. یہ تنظیم کالج میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم عمر خالد کے ایک ٹاک شو میں شرکت کی مخالفت کر رہی تھی, کہ جس کے سبب کالج میں تشدد کے واقعات ہوئے تھے. بی بی سی ہندی سروس کی ہریتا کانٹ پال نے گرمہر کور سے بات کی.
میری جو فیمیل دوست ہے ان کو کافی ریپ کے تھریٹس دیے گئے تھے اے بی وی پی کے ممبرز سے, جنہوں نے ان کے اوپر فزیکل اسالٹ کیا تھا. اور جو میرے کچھ آگے میل فرینڈز بھی ہیں ان کو مارا گیا تھا, پیٹا گیا تھا, اور ایک ان میں سے ایک کے نی ڈسکولوکیٹ ہو چکا ہے. اپنے خود کے دوستوں کے سپورٹ کے لیے ویرود سٹارٹ کیا ہے.
تو سوشل میڈیا پر اپنی فوٹو ڈالی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ آگ کی طرح پھیل گیا, اور کئی اور اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے تصویر آپ کے سپورٹ میں ڈالی ہے. اسی طرح
ایک کارن ہے جس کے کارن یہ آگ کی طرح پھیلا ہے. میں اکیلی نہیں ہوں اس تھاٹ کے ساتھ. پورا انڈیا میں جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہ مانتے ہیں اور میرے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ یو نو کہ ہم اسٹینڈ اپ کریں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اگینسٹ جو ہولیگنزم اور گنڈا گردی پروموٹ کرتا ہے.
سوشل میڈیا پر بھی آپ کا کافی ویرودھ ہوا.
سوشل میڈیا پہ کافی ٹرولز اور میمز بنے ہیں اور لوگ مجھے کافی حد تک اینٹی نیشنل بول رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے وہ میم بنائے ہیں یا شیئر کیے ہیں نیشنلزم کے نام پر, ویل انہیں شرم آنی چاہیے, کیونکہ یہ کوئی مذاق کرنے کا ٹاپک نہیں ہے.
اچھا, آپ کے پریوار نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ اس طرح کا ویرودھ کرنے جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر؟
میرے گھر میں کسی نے مجھے آج تک ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صحیح چیز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, اپنی آواز اٹھانی چاہیے. تو ہاں, میرے گھر میں سب بریڈ ضرور ہیں, بٹ کسی نے ابھی تک یہ نہیں بولا کہ بیٹا تم نے غلط کیا. سب بول رہے اچھا کیا, جو بھی کیا جیسے بھی ہے.
یہ بتائیے کہ جو نیشنلزم اور اینٹی نیشنلزم کی لڑائی ہے, بتایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیش کے خلاف نعرے لگانا, آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ اینٹی نیشنل ہے, اور اسی لیے وہ روکنے کے لیے جو ہے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے, تو اس پر کیا آپ کہیں گی؟
اس پر میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, ہماری انڈیا کی اسپائن کیا ہے؟ ہمارے انڈیا کی اسپائن اس کی کانسٹیٹیوشن ہے. اس کی کانسٹیٹیوشن میں 7 بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو اگر آپ کسی انسان کا, کسی انڈین سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ان سے چھینتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, وہ نیشنلزم نہیں ہوتا.
گرمہر کور ہریتا کان پال سے بات کر رہی تھیں. لاس اینجلس میں آسکر ایوارڈز کی تقریب میں بہترین فلم کے ایوارڈ کے اعلان میں غلطی ہوئی. نہ صرف کسی اور فلم کا نام لے لیا گیا بلکہ ایوارڈ بھی دے دیے گئے, لیکن تصحیح کے بعد یہ ایوارڈ حق بحقدار رسید ہوا. دنیا فلم کی سب سے بڑی تقریب میں کیا کیا ہوا؟ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ بمائے سوتی جھلکیاں تیار کیا ہے آپ کے لیے فرج جاوید نے.
فلمی دنیا کے معتبر ترین آسکر ایوارڈز کی تقریب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں منعقد کی گئی. 89ویں آسکر ایوارڈز کی تقریب کے اختتام کے قریب اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب میزبان وارن بیٹی اور فیر رنوے نے بہترین فلم کا اعلان کرتے ہوئے مون لائٹ کی جگہ غلطی سے لا لا لینڈ کا اعلان کر دیا. یہ اعلان ان الفاظ میں کیا گیا.
The Academy Award for Best Picture.
Come on. La La Land.
La La Land की टीम अवार्ड जीतने के लिए स्टेज पर पहुंच गई और जब वो अपनी तकरीर के वस्त में थे तब इस गलती का अंदाजा हुआ। La La Land के एक प्रोड्यूसर अभी इजहार तशक्कुर कर ही रहे थे कि जॉर्डन हॉरोविट्स ने ये कहते हुए तस्दीक की कि बेहतरीन फिल्म दरअसल मूनलाइट है।
मैं माफी चाहता हूँ, एक गलती हुई है। मूनलाइट ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। मूनलाइट जीत गई है, ये मजाक नहीं है। मुझे डर है कि प्रेजेंटर्स ने गलत नाम पढ़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मूनलाइट को ही बेहतरीन फिल्म करार दिया गया है। मूनलाइट बेहतरीन फिल्म,
बेस्ट पिक्चर।
फिल्म मूनलाइट में एक सयाह फार्म हम जिन्स परस्त नौजवान की जिंदगी दिखाई गई है। इसे बेहतरीन इख्तियार करदा स्क्रीन प्ले और बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड भी मिला। तकरीब में बेहतरीन अदाकार का इनाम कैसी एफ्लिक ने मैनचेस्टर बाय द सी और बेहतरीन अदाकारा का तलाई मुजस्मा एमा स्टोन ने La La Land में बेहतरीन अदाकारी पर हासिल किया। ईरानी हदायतकार असगर फरहादी की फिल्म फुरुशंदा ने बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म का एजाज अपने नाम किया। ताहम असगर फरहादी ने बतौर एहतजाज इस तकरीब में शिरकत नहीं की। ईरानी नेजाद अमरीकी खिलाबाज अनुशा अंसारी ने असगर फरहादी का इनाम वसूल करते हुए उनका पैगाम पढ़कर सुनाया।
My absence is out of respect.
میری غیر حاضری اپنے ملک اور ان دیگر چھ ممالک کے عوام کے ساتھ احترام کے اظہار کے طور پر ہے جن کی امریکہ میں داخلے پہ پابندی کے غیر انسانی قانون کے تحت تذلیل کی گئی۔
واضح رہے کہ La La Land 14 نامزدگیوں کے ساتھ صرف 6 انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی جبکہ مون لائٹ اور ہیکس آرش نے 3 اوارڈز جیتے۔ پروگرام کے میزبان جمی کمل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کئی بار ذکر کیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے معروف اداکارہ میریل سٹریپ پر کی جانے والی تنقید کا بھی مذاق اڑایا۔ پروگرام کے شروع میں ہی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کا ذکر کچھ ان الفاظ میں چھیڑا۔
مجھے لگتا ہے کہ کوئی اداکار یہاں آ کر ایسی تقریر کرے گا کہ امریکی صدر صبح 5 باتھ روم جا کر اس کے بارے میں ٹویٹ کر دیں گے۔
ماہر شالہ علی نے فلم مون لائٹ میں بہترین معاون اداکار کا اوارڈ اپنے نام کیا۔ وہ 2014 کے بعد سے یہ انعام جیتنے والے پہلے سیاہ فام اداکار ہیں، جبکہ سیاہ فام اداکارہ وائلا ڈیوس کو فلم فینسز کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا آسکر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ماضی میں آسکر اوارڈز میں سیاہ فام اداکاروں کے ساتھ امتیازی رویہ رکھے جانے کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں، لیکن مون لائٹ، فینسز اور ہڈن فگرز فلموں میں کام کرنے والے 6 مختلف سیاہ فام اداکاروں کو اس سال آسکر اوارڈز کی نامزدگی ملی تھی، جبکہ بہترین دستاویزی فلم کے لیے نامزد 5 فلموں کے فلم ساز بھی سیاہ فام تھے۔ مختصر فلم کی کیٹیگری میں پائپر انعام کی حقدار ٹھہری، جبکہ بہترین اینیمیٹڈ فلم کا اوارڈ زوٹوپیا کے حصے میں آیا۔ شام میں فضائی حملوں کے بعد امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں پر مبنی دستاویزی فلم وائٹ ہیلمٹس کو مختصر دورانیے کی بہترین دستاویزی فلم کا اوارڈ ملا۔
آسکر 2017، فرد جاوید کی زبانی۔ بی بی سی کی راہلہ بانو نے ایک ایسی پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کی ملاقات کا احوال سنایا جنہیں 16 کی عمر میں پاکستان میں زبردستی شادی کے بندھن میں باندھنے کی کوششیں کی گئیں۔ برطانوی سفارتخانے کے فورس میرج یونٹ نے انہیں بازیاب کرایا۔ شمیرہ جعفری کی رپورٹ۔
سردیوں کی ایک بھیگی صبح یہاں مغربی یارکشائر میں ٹرین اسٹیشن کے قریب ہی نسبتاً ایک خاموش سے ہوٹل میں میں نے نسیم سے ملاقات طے کی۔ یہ خاتون اپنی شناخت ظاہر کرنا نہیں چاہتی اور نسیم ان کا اصل نام نہیں ہے۔
میں نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی، میں اتنی خوفزدہ تھی۔ میں نے سوچا اگر مجھے پاکستان جانا ہی ہے تو بہتر ہے میں یہاں ہی مر جاؤں۔ میں نے اپنی 16 سالگرہ پر خود سوزی کی کوشش کی۔
نسیم خوفزدہ تھی کہ ان کا خاندان انہیں پاکستان لے جائے گا اور انہیں ایک اجنبی سے شادی کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن جب نسیم 16 کی ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں ان کی والدہ بیمار ہیں۔ والدہ کے لیے انہیں پاکستان جانا پڑا۔ پاکستان میں انہیں مسلسل یہ پریشانی تھی کہ زبردستی ان کی شادی کر دی جائے گی۔ 6 بعد انہیں فون تک رسائی حاصل ہوئی کہ وہ برطانیہ میں اس کی اطلاع کر سکیں۔
میں فون لے کر غسل خانے کی طرف بھاگی۔ وہاں سے اپنی ایک اسکول ٹیچر کو فون کیا جن کا نمبر مجھے یاد تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں پاکستان میں ہوں اور مصیبت میں ہوں، میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی، میری مدد کریں۔
پاکستان میں برطانوی حکومت کے فورسڈ میرج یونٹ نے انہیں بازیاب کروایا۔ یہ بازیابی نسیم کے والد پر انہیں اسلام آباد کے سفارت خانے میں لانے کے لیے دباؤ کے بعد ممکن ہو سکی۔ فورسڈ میرج یونٹ کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ برس 1000 ایسے برطانوی نوجوانوں کی مدد کر چکے ہیں۔ ان میں زیادہ خواتین تھیں۔ ان مقدمات میں سے 90% کو پولیس عدالتوں کو بھجوا چکی ہے اور ان میں سے 57 پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے۔ نسیم برطانیہ اپنے گھر واپس تو گئیں، لیکن ان کا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کے والد انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔
Good morning. How are you? I'm fine, thank you.
پھر نسیم نے لنکا شہر میں ایشین خواتین کے سینٹر میں پناہ لی۔ سینٹر کی انتظامیہ کو اندازہ ہوا کہ ان تمام واقعات نے نسیم کو متاثر کیا ہے۔ نسیم خود کو جسمانی اذیت دے رہی تھی۔ انتظامیہ کی شمیم ملک نے بتایا،
میں نسیم کے کمرے میں گئی اور دیکھا کہ ان کے بستر کی چادر خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کے جذبات اور پریشانی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ نسیم کو شاعری میں دلچسپی ہے، تو میں نے انہیں خود کو اذیت دینے کے بجائے شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار کی ترغیب دی، اور یہ طریقہ کامیاب رہا۔
نسیم کی عمر اب 26 سال ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 23 برس کی عمر میں انہوں نے ڈگری حاصل کی اور پھر قانون میں ماسٹرز کیا، اور تمام مشکلات کے باوجود نسیم سمجھتی ہیں کہ ان کی کہانی کا اختتام اچھا ہی ہوا۔
میں نے اپنے والد کو فون کیا اور انہیں کہا کہ میری گریجویشن ہے، کیا آپ آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا، تو مجھے کون سی ٹائی پہننی چاہیے؟ وہ بہت خوش تھے اور فخر محسوس کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم غلط تھے، تم صحیح تھی۔ یہ مشکل تھا، لیکن میں نے یہ راستہ چنا۔
افغانستان میں 1979 کے انقلاب ثور یا کمیونزم کے بعد سے ایسی خانہ جنگی شروع ہوئی جس کے شعلے اب بھی لپک رہے ہیں۔ صرف برسر پیکار فریق ان کی حیثیت بدلتے ہیں، باغی کبھی حاکم تو کبھی حاکم باغی۔ اس انتشار کا اثر افغان شاعری پر بھی ہوا۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی، اور رپورٹ مشاعرے کی صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
ابتلا کے اس دور میں شعرا کے ایک بڑے طبقے نے لب و رخسار اور گل و بلبل کے بجائے ملک میں سیاسی اور جنگی دنگل سے براہ راست متاثر ہونے والے نہتے عوام کے مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔ اس طرح پشتو ادب میں ایک لمبے عرصے بعد مزاحمتی شاعری کو پھر سے فروغ اور عوامی پذیرائی ملی۔ اس مزاحمتی روایت کے علمبردار اور معروف افغان شاعر متی اللہ تراب کا کہنا ہے کہ وہ کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتے، مگر ان کے خیال میں جنگ و جدل کے دور میں رومان اور رومانوی شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی۔
اصل میں یہ شاعری نہیں ہے، رومان تو اس وقت لکھا جاتا ہے جب امن ہو، جب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو۔ میرے خیال میں شعر وہ ہے جس کے ذریعے کسی بےکس اور مجبور کے احساسات کو زبان ملے۔ شاعری وہی ہے جس میں لوگوں کے مسائل اور مصائب پر بات ہو۔
افغانستان میں برسر پیکار قوتوں پر طنز کے تیروں کی بوچھاڑ لیے ان کی ایک نظم کا بند کچھ یوں ہے۔
وہ ہماری بقا کے لیے اپنا خون نہیں بہا رہے، وہ اپنے مقاصد، حکمت عملیہ اور اہداف رکھتے ہیں۔ ان کی سیاستیں دو رخی اور چار رخی۔
افغانستان میں عصری مزاحمتی شاعری کے باب میں عزت اللہ جواب، سمیع اللہ تڑون، پرہیز شگیوال، زاہد اللہ ظاہر اور تحسین اللہ تحسین کے نام بھی نمایاں ہیں، جبکہ نوجوان خواتین شاعرات میں نبیلہ وفا، حماسہ اور شفیقہ خپلواک شامل ہیں، مگر ان کی شاعری مزاحمتی سے زیادہ ملی ہے۔ نبیلہ وفا کے کلام کا ایک نمونہ۔
میں ملت کے غم میں سلگ رہی ہوں، میرے ہم وطن غفلت کی نیند سونا سیکھ چکے ہیں۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ وہ قوم مٹ جاتی ہے غفلت کی نیند جس کا شعار ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری قوم مٹ جائے، میرے بابا کی بات صحیح ثابت ہو جائے۔
شفیقہ خپلواک افغان پرچم کے سیاہ، سرخ اور سبز رنگوں پر تنقید کرنے والوں کے جواب میں کہتی ہیں،
زما بیرغ خلا رنگوں نو جوڑ دے،
میرا پرچم تو رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ ارے تم اس سیاہ رنگ کو وحشت کا رنگ کہتے ہو؟ مجھے تو یہ سیاہ رات کا سا سکون بخشتا ہے، یہ تو ان اندھیروں جیسا ہے جن میں میری چراغ کسی آنکھیں روشنی لاتی ہیں۔
ہر رگ پکے پناہ آخری۔
ان شعرا نے نئی تشبیہوں، استعاروں اور تراکیب کو بھی خوب استعمال کیا ہے۔ مثلا عزت اللہ زواب نے انہیں یوں برتا ہے.
آج پختون ٹیررسٹ کے طور پر بدنام ہے. وہ بدبخت ہے جو اس قوم کا ہے. آج اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہر ادارے میں رشوت عام ہے, اور جو اس نظام کا مخالف ہے اس کا مقام گوانتانامو یا بگرام ہے. زندگی رکی ہوئی, کام رکا ہوا, روزگار رکا ہوا, سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں رکی ہوئی. جب اتحادیوں کا ایک ٹینک راستے میں کھڑا ہو تو بیچارے افغان خارزار کھڑے منہ تکتے.
تاہم کابل میں بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی شاعر اور نقاد مصطفیٰ سالک کے مطابق پشتو ادب میں موجودہ مزاحمتی شاعری کوئی نئی بات نہیں ہے.
پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک نے تقریباً چار صدیاں پہلے مغل امپائر کے خلاف مزاحمتی شاعری کی تھی, جب کمیونزم کی ہوائی لگنے لگی یہاں افغانستان میں. یہاں ایک شاعر تھا, ابھی بھی ہے, سلیمان لائق. اس نے خان اور نواب کی مخالفت میں مزاحمت کی شاعری کی. پختونخوا میں اجمل خٹک نے یہ کام کیا. میرے خیال میں یہ دونوں مارکسسٹی فلسفے کی پرچار کر رہے تھے, لیکن اب جو مزاحمتی ادب تخلیق ہو رہا ہے, ان لوگوں کے پاس ایک ٹھوس نظریہ نہیں ہے. آج جو حکومت کے خلاف لکھتے ہیں, کل طالب کے خلاف لکھتے ہیں. یہ سیاسی شاعری ہے, اس میں تھوڑی بہت بارود ہوتی ہے, لیکن فن کا جو جوہر ہے وہ میرا خیال ہے اس شاعری میں کم ہے, مفقود ہے. اگر آپ اسے اردو ادب میں اگر میں نام لوں, فیض احمد فیض ہے یا ساحر لدھیانوی ہے, ان کی نظموں اور غزلوں کی طرح غزلی اور نظمی یہ لوگ نہیں کہہ سکتے.
فیض اور ساحر یا اجمل اور لائق جیسا آہنگ نہ صحیح, مگر متی اللہ تراب کہتے ہیں کہ وہ تو کسی گروہ یا نظام کے حامی نہیں بلکہ عوامی احساسات کے ترجمان ہیں.
یہ عوام کے مجرم ہیں اور میں عوام کی ترجمانی کرتا ہوں. میں سرکاری اہلکار ہوں, نہ طالبان کا ترجمان اور نہ ہی غیر ملکی افواج کا وظیفہ خوار. جو عوام کا مجرم ہوگا میری انگلی اس کی طرف اٹھے گی.
مگر مصطفیٰ سالک عوامی پذیرائی کو شاعری کا معیار نہیں گردانتے. ان کے بقول یہ جذبات سیاسی حالات کے تابع ہوتے ہیں جن کی عمر لمبی نہیں ہوتی.
یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں امریکی کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی مخالفت کر رہے ہیں. جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو افغان سوچتے ہیں کہ اس نے میری دل کی بات کی تو ساری داد دیتی ہے. لیکن یہ مرحلہ جب گزر جائے گا تو پھر مشاعروں میں کوئی بھی اس شیروں کو داد نہیں دے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا جب رشین افغانستان میں تھے تو ایران میں, پاکستان میں, وہاں پر بھی ایسی مزاحمتی شاعری ہوئی کہ وہاں اس وقت میں بہت مشہور ہوئی تھی. لیکن جب وہ زمانہ گزرا تو پھر کسی نے بھی اس کا نام نہیں پوچھا کہ وہ کیسی شاعری تھی.
مصطفیٰ سالک کی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ حال ماضی کا تابع نہیں ہوتا, مگر 21ویں صدی کی اس افغان مزاحمتی شاعری کی مقبولیت میں انٹرنیٹ کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے. ان افغان شعرا کا کلام سوشل میڈیا بشمول یوٹیوب پر وسیع پیمانے پر دستیاب اور شیئر ہوا. ہر کلپ کے سننے اور دیکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. ممکن ہے کہ انٹرنیٹ کے فیض اس بار افغان مزاحمتی شاعری اتنی جلد فراموش نہ ہو پائے. عمر آفریدی, بی بی سی نیوز.
د ملالی ورکشوی قبر تا گنبد جوڑ کی, د ناہیدی شندلی قبر تا سوتی کی کھیک دی.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ خبر بھی کہ پی ایس ایل سے متعلق ہے کہ غیر ملکی کمنٹریٹرز نے لاہور نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. براڈ کاسٹرز کی بھی تبدیلی کے خدشات ہیں کیونکہ موجودہ براڈ کاسٹرز نے بھی فائنل میں نہ ہونے کا اعلان کیا ہے. یہ اندیا انہوں نے دے دیا ہے. یہاں یہ اطلاع ہم کو عبدالرشید شکور نے وہاں سے دی تھی. سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی نصر جہاں, پروڈیوسر خالد کرامت, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے رابن وارن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل میچ لاہور میں منعقد کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری موصل کی لڑائی کے دوران دریائے دجلہ کے پل پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے میڈیا کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا وجود جمہوریت کے لیے لازم ہے اور صدر ٹرمپ کے روس کے ساتھ رابطوں پہ اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب ملنا چاہیے۔ سری لنکا میں قیدیوں کے ایک بس پہ فائرنگ کے نتیجے میں 5 قیدی اور 2 محافظ ہلاک ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلپائن کی حکومت نے ایک عسکریت پسند گروہ کی جانب سے اغوا کیے جانے والے جرمنی کی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔